الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. يا مزمون نفحة الأبرار والد قرامي کے مواعظ افادات و ارشادات سے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے بھی مماثلت اور مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت میں انہی میں اٹھایا جائے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، قیامت میں گروہ در گروہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے معیار پر. یہ مضمون میں نے اس وقت اس لیے اس نفحة الابرار سے، والد گرامی کی اس کتاب سے منتخب کیے. اسلامی سال کا آغاز ہے محرم الحرام، 1437 ہجری شروع ہوا ہے. اس میں 10 محرم الحرام کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی روزہ رکھتے تھے. رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل یہ روزہ بعض روایات میں ہے کہ فرض بھی رہا ہے. ایام 20 مہینے کے 3 روزے بھی فرض رہے ہیں، پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور اس کے روزے اللہ تعالی نے امت کو تحفہ عطا فرمائے، تو یہ فضیلت نفلی درجے میں ہو گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے جانے والے تھے، آپ کا وہ دنیا میں اختتامی سال تھا، اختتامی برس تھا، تو اس سال یہ بات سامنے آئی کہ اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں موسیٰ کلیم اللہ کو اور آپ کی قوم کو بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون تمام لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا تھا، تو وہ اس نسبت سے روزہ رکھتے ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ سے، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. البتہ یہود سے مخالفت کی وجہ سے، اور تاکہ ان سے مماثلت نہ ہو، تو اس لیے ہم یا تو 9 تاریخ کا روزہ اس کے ساتھ ملائیں گے یا 11 تاریخ کا روزہ، تاکہ یہود سے مماثلت اور مشابہت ختم ہو جائے. تو یہاں روزہ رکھنے کا معاملہ ایک عبادت اور ایک فضیلت والی چیز جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، تو آپ نے اس میں بھی مماثلت اور مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اور اس مماثلت اور مشابہت کو ختم فرمانے کے لیے آپ نے یہ بتا دیا کہ اگر میں آئندہ سال دنیا میں موجود رہا، زندہ رہا، تو اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا، اور چاہے تو کوئی شخص وہ 11 کا رکھ لے، اس کے ساتھ ایک روزہ ملانا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک روزے والی بات صرف محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ہے. ہر سال جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد وہ یہی پوچھتی ہوئی آتی ہے، دو روزے رکھنے نا، اس کا تو دو روزے رکھنے نا، ہر سال یہ سوال آتا ہے. تو یہ محرم الحرام کے ساتھ یہ خاص ہے، تو دو روزے اس کے ساتھ نہیں رکھنے. تو ہر سال یہ مسئلہ آتا ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی روزہ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا ضرور ملانا ہے. تو یہ صرف 10 محرم الحرام کا ہی معاملہ ہے. تو ابا جی کی اس کتاب سے میں نے یہ مضمون لے لیا. یہاں سے خود ابا جی کے جو مضامین ہیں وہ پیش کر دوں گا. ابا جی امی جی بھی سنتے رہیں گے، ہم بھی سن لیں گے، اور ہماری رہنمائی بھی ہو جائے گی کہ یہ مضامین یہیں پر ہی درس میں والد گرامی نے تنبیہ الغافلین سے بیان فرمائے تھے، وہی جو ہے کتابی صورت میں امت کے ہاتھ میں ہے. تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اور مماثلت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. عراق کے معاملے میں جب کویت سے جنگ چھڑی تو عراق نے اور صدام حسین جو ہے انہوں نے کویت پر حملہ کیا، تو بڑا معاملہ خطرناک ہو گیا، لوگوں کو اپنے سارے معاملات سمیٹنے پڑے، اور جو غیر ملکی افراد تھے ان کو گھر بار سب کچھ اسی طرح چھوڑ چھاڑ کے جان بچانا مشکل ہو گئی. تو اس لوگ گاڑیوں میں اور کس کس طرح سے وہاں سے بھاگے اور نکل کر جان بچا کر وہاں سے ہجرت کر گئے بہت سے، اور خود جو دوسرے ممالک کے تھے وہ اپنے اپنے ممالک کو انہوں نے رخ کیا، اور پاکستان کے جو لوگ تھے وہ بھی بڑی بڑی لمبی چوڑی جو گاڑیاں ہوتی ہیں امریکن اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی، ان گاڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے پاکستان آ گئے، پاکستان ساتھ میں گاڑیاں لے کے آ گئے. تو بڑی لمبی چوڑی گاڑیاں کافی عرصے تک اچھلتی بھی رہتی تھی، اور جگہ جگہ پھر وہ پڑی ہوئی اور کھڑی ہوئی نظر آتی تھی. تو اس موقع پر ایک واقعہ ابا جی نے کئی مرتبہ یہاں سنایا. وہاں سے لوگ خلیے بدل بدل کے، بھیس بدل بدل کے نکل رہے تھے جان بچا بچا کے. تو ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے قافلہ جس میں عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے عراق سے، تو ایک انگریز تھے وہ بھی وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور نوعیت بڑی عجیب و غریب ہو رہی تھی کہ ہر شخص کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، افراتفری کے عالم میں شیو وے بنا نہیں سکے، داڑھی پڑ گئی. اب وہاں سے انہیں نکلنا تھا، پھر اسلام اور کفر کے مسئلے بیچ میں اور زیادہ پیچیدہ ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی جو نا آپ لوگوں کے ساتھ نکل جاتا ہوں، اور کرتا لمبا پہن لیتا ہوں، ٹوپی ووپی لگا لیتا ہوں، داڑھی تو ہے، تو اب آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، آگے جہاں کہیں رستہ ملے گا میں اپنا رستہ لے لوں گا، آپ اپنا، لیکن یہاں سے تو نکالیں. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو ان کو انہوں نے ساتھ کر لیا، بیوی وغیرہ بھی شاید ان کے ساتھ تھیں، بارہ لبایا وغیرہ انہوں نے پہنا، اور سب نے اسلامی لباس پوشاک پہن کے ساتھ ہو گئے. اسی میں ایک اور بھی تھے، وہ بھی پاکستانی تھے، ان کے شیو وغیرہ بنا ہوا تھا، افراتفری اپنی جگہ اور شیو بنانا اپنی جگہ، تو وہ داڑھی وغیرہ سے فارغ تھے. جب آگے چلے تو وہ بارڈر کراس کرنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. اب وہ ان کے رحم و کرم پر بات ہوتی تھی، جس پر چاہیں نظر عنایت فرما دیں، جس کے چاہیں گردن اتار دیں. وہاں پہنچے تو اللہ کی شان، وہ ایک ایک کو دیکھ کے چیک کر کے نکالتے رہے، سب آتے رہے. وہ جو انگریز تھے نا، ان کو بھی جب وہ دیکھا کہ اچھا ہی بھی، ان کو بھی نکال لیا، داڑھی وغیرہ سب چیزیں کے نکال دیا. وہ جو داڑھی صاف تھے ان کو پکڑ لیا، اور بیچاروں کو ان کو وہیں پر ہی فارغ کر دیا. تو بعد میں یہ واقعہ کافی مشہور بھی ہوا تھا. تو ابا جی بتایا کرتے تھے کہ ایک غیر مسلم تھے، وہ سنت اختیار کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت اور مشابہت اور متبع سنت ہونے کی برکت سے جان بچ کے آخر بچا کے آگئے اور نکل آئے مشابہت کی وجہ سے. اور جو حقیقت مسلمان تھے، ظاہراً صرف جو ہے ایک چیز تھی اس کی وجہ سے وہ پھنس گئے. تو غرض یہ کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. کچھ سال پہلے ابا جی جب آیات تھے تو غالباً یہ 2006-07 یا 2008 کی بات ہوگی، حج کا سفر تھا. تو حج کے سفر میں کافی افراد ابا جی کے حلقے کے بھی تھے، علاقے کے بھی تھے، اور اس میں ہمارے یعقوب بھائی مدنی بھی بیٹھے ہیں کہ نہیں، وہ بھی تھے. تو حج کے سفر میں خوب تفریح بھی رہتی ہے، ہنسی مذاق بھی خوب رہتا ہے. تو مدینہ منورہ میں بہت سے بزرگ شخصیات موجود ہیں اور موجود رہیں، بہت سے دنیا سے چلے گئے، ابا جی سے تو بڑے ضبط و ضبط سے، اور ابا جی نے اکثر کے جو نام وغیرہ اور تعارف اپنی ڈائری میں باقاعدہ نوٹ کیے ہوئے تھے۔ تو انہیں بزرگوں میں سے بزرگ تھے صوفی عبداللطیف صاحب، ابھی میں خیال سے حیات ہوں گے، ضعیف ہیں، کیونکہ میرا بھی کچھ وقت سے جانا نہیں ہوا تو اندازہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان بھی وہ کچھ عرصے سے آ رہے تھے ابا جی کے حیاتی میں، تو ہم وہاں بھی ان کے ساتھ جاتے تھے، تو وہ دعوت کرتے تھے خصوصی ابا جی کے۔ تعلق ان کا بنگلہ دیش سے تھا اور طویل عرصے سے مدینہ منورہ ہی میں، جب قدیم دور تھا اور اکابرین امت اور اپنے بزرگ بڑے بڑے حضرات یہ موجود تھے، اس زمانے کے تھے وہ، اور وہیں آباد تھے اور مسجد نبوی میں ملازمت میں تھے وہاں کی کمپنی میں شروع دور سے، اور اللہ تعالی نے ان کو یہ سعادت بھی عطا فرمائی تھی 1960 میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے اثر، روزے اقدس کے اندر ان کی جو ہے ڈیوٹیاں رہیں، وہاں پہ بھی خدمات رہی ان کی۔ تو اتنے بڑھاپے میں ابھی ماشاءاللہ وہ خود چلتے پھرتے تھے، تو شادی تو کی نہیں تھی، اکیلے تھے، پورا فلیٹ شوگر لے کے مسجد نبوی سے دائیں جانب پورا سامنے ہی جائے، ان کا فلیٹ تھا بڑے، گاڑی میں بیٹھ کے جانا پڑتا تھا، تو وہاں سے ان کے فلیٹ سے بھی گنبد خضرا اور مسجد نبوی دور سامنے نظر آتے تھے، تو کئی کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن روڈ بالکل سیدھا ان کے فلیٹ پہ جا کے ختم ہو رہا تھا، تو وہیں سے سارے مندر یہ بالکل کلیئر نظر آتے تھے۔ تیرے گھر کے سامنے میں ایک گھر بناؤں گا، ابا جی امی جی کے ساتھ ہم نے حج کا زندگی کا آخری سفر کیا، جو ان کے لیے آخری حج اور آخری سفر ثابت ہوا، تو اس سال اللہ تعالیٰ نے بڑے لاڈ پیار سے، ہر سال ہی لاڈ پیار کے معاملات ہوتے تھے، اس سال بہت زیادہ، تو وہاں جو رہائش ملی تھی مسجد نبوی کی دائیں جانب، ہوٹل جو تھا ایسا تھا کہ ہمیں جو کمرہ ملا تھا ابا جی کو، مجھے اور امی جی کو، تو پورا اس میں شیشہ لگا ہوا تھا کمرے کے مسجد نبی کی طرف، ہر وقت گنبد خضرا سامنے، لیٹے ہوئے ہوں تب، بیٹھے ہوں تب، بالکل پوری اس دیوار پہ شیشہ تھا، ہر وقت گنبد خضرا سامنے۔ تو تیرے گھر کے سامنے میں ایک گھر بناؤں گا، تو عجیب عالم تھا وہ زندگی کا، ایک عجیب وہ بھی گزرا۔ زمنن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس وقت ایسا ہوا کہ ابا جی، امی جی اور میں ایک ہی کمرے میں، تو میرا جو بیڈ تھا وہ بالکل شیشے کے ساتھ، پھر امی جی کا، پھر ابا جی کا، تینوں لینس۔ ہوا یہ پہلی بار زندگی میں کہ اس طرف جو ہے مدینہ اپنے مسجد نبوی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد خضرا، اور اس طرف جو ہے وہ مغرب، اور اس جانب جو ہے وہ بیت المقدس، ایک جانب بیت المقدس، ایک جانب ابا امی، اور ایک جانب قبلہ، چاروں طرف جو ہے نا قبلے قبلے آ گئے، ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف کرو تو ایک طرف جو ہے وہ اپنے مسجد اقصا، اور ایک جانب ابا جی امی جی، اور ایک جانب قبلہ۔ تو میرا حال اس زمانے میں یہ گزرا کہ میں بالکل جو ہے احتیاط سے، بالکل سیدھا اور بڑے طریقے سے پیروں ویروں کو سنبھال کے، آڑا ترچھا ہو کے بیٹھ پہ غیر محسوس طریقے سے ایسے سوتا تھا کہ پورا سیدھا نہیں سو سکتا، کہ ہر طرف سے جو ہے قبلوں میں گھرا ہوا تھا، چاروں طرف قبلے قبلے تھے۔ تو قبلے اور کعبہ کے درمیان کبھی زندگی میں انسان کے ایسے مرحلے بھی آ جاتے ہیں، ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں نصیب سے، اور بالکل مسجد غمامہ ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید، یعنی عیدین کی نمازیں ادا فرماتے تھے، اور نماز استسقا بھی آپ نے وہاں ادا فرمائی، اور دعا فرما کے چکی تھی کہ بادل آئے اور بارش ہو گئی، اسی سے جو ہے مسجد غمامہ اس کا نام مشہور ہے۔ بس درمیان میں وہ گلی جیسا روڈ ہے، یہ اپنے بالکل مسجد غمامہ ہے، اور یہ ہوٹل، تو بس یہاں جو ہم ہوٹل میں ٹکے ہوئے نا، تو نیچے مسجد غمامہ ہے اور سامنے مسجد نبوی، تو ایسی بہترین اور مبارک جگہ وہاں پہ اللہ نے قیام دیا تھا، تو بڑے ہی یادگار دن وہ رہے۔ تو غرض یہ ہے کہ کبھی ایسے دن بھی آ جاتے ہیں۔ ادب اور احترام کی دنیا الگ تھلگ ہی ہوتی ہے، اس کی عجیب دنیا ہوتی ہے۔ ابا جی امی جی کے ساتھ رہنے میں حج کے سفروں میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی ابا جی امی جی کا جو صابن استعمال کا ہوتا تھا نا واش روم میں، اس کو میں کبھی براہ راست جسم پر نہیں لگاتا تھا، ایسے استعمال کیا اس کو اور لے کے ایسے بن لیا، پھر وہ ادب جب بڑھ گیا، ادب بڑھنے کے بعد پھر اس صابن کو استعمال نہیں کرتا تھا، اور خاص طور پہ بدن کا نچلا حصہ، تو یہ ادب ہوتا ہے، ادب جو ہے انسان کا بڑھتا ہی رہتا ہے زندگی میں، تو عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے۔ تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ تو غرض یہ ہے کہ صوفی عبداللطیف صاحب وہ دعوت ضرور فرماتے تھے، تو اس سفر میں بھی ہم جب ابا جی کے ساتھ گئے، اس کا دائیں جانب کا جو صحن ہے باب السلام دروازہ ہے، دائیں جانب. یہ مسجد نبی کا نمبر ایک دروازہ ہے, 41 دروازوں میں سے سب سے نمبر ایک ہے, اور استتامی دروازہ باب بقی کہلاتا ہے. یہ سرانے کی طرف ہے دائیں جانب, اور باب بقی بائیں جانب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف. سامنے بقی ہے تو اس لیے باب بقی کہلاتا ہے. تو یوں آر پار یوں سلسلہ ہوتا ہے. تو باب السلام کے سامنے ان کی رہائش تھی. اب جب نکلے, اب ہم سارے کے سارے جب باہر نکلے, وہ پورے ٹائل بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں اور دھوپ تھی تیز, تو ہم نے تھوڑی دور تو سفر کیا ننگے پیر. اس کے بعد ہماری عاشقی جو تھی وہ جواب دے گئی. جلدی سے پھر سب کو وہ چپل جوتے پہننا پڑے, کیونکہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, پیر جلتے چھالے پڑتے تو پھر معاملہ اور زیادہ نازک ہو جاتا. سب نے جوتے پہن لیے. اس میں بھی سنت کی نیت کر لیا آدمی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور وہ جو تھے صوفی صاحب, وہ ننگے پیر روڈ تک پورا یہ سین کراس کر کے, جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا سین کا ماربل کا, اور اس کا بڑا لمبا ہے وہ, وہاں تک ننگے پیر, اور بڑی چھوٹے چھوٹے قدم لے کے نا ایسے ٹک ٹک تیزی سے ایک طرح چلنے کا ان کا انداز تھا. تو بڑھاپا بھی اور کافی عمر ہو چکی تھی ماشاء اللہ, 100 سے تو اوپر ہی غالباً نکل چکے تھے اس وقت بھی. تو وہاں سے اس کے بعد پھر گاڑی پکڑی اور وہاں سے بیٹھ کر گئے گھر میں. کھانا وانا پہلے تیار کر کے آئے تھے, وہ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے, پھر کھانا وانا کھاتے رہے. تو اس دوران جو ہے وہ واقعات اور قصے سناتے رہے. اسی میں اپنا ایک خواب سنایا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا. میں کہنے لگے کہ مسجد نبوی میں جو باب مجیدی بھی کہلاتا ہے اور باب فات کہلاتا ہے, جو بھی وہ مین دروازہ ہے سامنے کا, اور اندر جو ہے وہ اس کے برابر میں ایک ہے باب عمر. باب مجیدی ہے درمیان میں, اس کے برابر میں ایک جو گیٹ ہے اس کا نام ہے باب عمر, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے. اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کے دلوں کو اور سینوں کو اور زندگیوں کو اور آخرت کو منور فرمائے. تو وہ فرمانے لگے کہ میں اس دروازے پر آیا, داخل ہونے کے لیے لوگ لین لگا کے کھڑے ہوئے تھے, تو ایک ایک کو داخل کیا جا رہا تھا. تو فرماتے ہیں خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل اور نہایت خوبصورت حسین و جمیل شخصیت کھڑے ہوئے, اور بڑی زبردست داڑھی ہے اور لمبا کرتا پہنا ہوا ہے اور زبردست نورانیت سے بھرپور ہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں بھی آ گیا ہے کہ یہ لین کیوں لگی ہوئی اور کیا مسئلہ ہے, کیا ماجرا ہے. تو پتا چلا کہ بھائی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری فرمائے ہیں کہ بھائی جو داڑھی والا ہو تو داڑھی والے کو اندر داخل کر دو, جو داڑھی اس کی نا اس کو واپس کر دو. تو پھر کسی نے بتایا, میں نے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے, حضور نے کس کو مقرر کیا؟ تو غالب انہوں نے بتایا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس ان کو مقرر کیا. تو کہنے لگے کہ میں بڑا فکر مند ہو گیا, اور میں نے زیارت بھی کی, وہ حضور کے صحابی کی زیارت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون اور یہ احکامات جاری فرمائے. تو غرض یہ کہ فرمانے لگے کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مماثلت اور مشابہت اور مشاکلت, اس میں اللہ تعالی نے ایک مومن مسلمان کی عزت عظمت شان اور بقا رکھی ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. معمولی بات نہیں ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اقبال جو ہیں جناب باری تعالی اور اللہ تعالی کی یعنی ترجمان بن کے ایک بات کہہ رہے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے میرے نبی کی اتباع کی اور پیروی کی اور ان سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں, یعنی اللہ تعالی ہمارے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ پورا عالم کیا چیز ہے, لوح و قلم بھی تیری مرضی اور تیری چاہت پر چلیں گے. معمولی چیز ہے حضور کی مشابہت اور مشاکلت اور مماثلت اور اتباع سنت, بہت بڑی چیز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے کہ قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے حبیب نے سب کے لیے دروازہ کھول دیا. آنے والی ساری امت پیروی کرے, جہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوں گے, اللہ کے حبیب اور صحابہ ہوں گے, تو ان کے رستے پہ چلنے والے بھی وہیں پہنچیں گے. اصحابی کا نجوم بھی یہی مقتدی تم اہتدی تم, تو صحابہ کرام کے راستے, صحابہ کرام کو عظمتیں کس چیز کی وجہ سے ملی؟ اسی اتباع کی وجہ سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو, فاتبعونی تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ اللہ کی محبت مل جائے گی, اللہ کے حبیب اور اللہ کے حبیب کے بھی حبیب ہو جائیں گے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے, گناہوں کو بخش دیں گے. تو اتباع کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی بڑی اور آسان چیز ہے کہ ہم اپنی ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں چلتے چلے جائیں، اور دین اتنا آسان ہے کہ جو ہماری ضروریات زندگی ہیں اسی کو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کرنا ہے، وہی دین ہے. جوتا سب پہنتے ہیں، انگریز بھی پہنتا ہے، گورا بھی پہنتا ہے، کالا بھی پہنتا ہے، کلو بھی پہنتا ہے، للو بھی پہنتا ہے، لالا بھی پہنتا ہے، سبھی پہنتے ہیں، اور اپنا بھی پہنتا ہے، پرایا بھی پہنتا ہے، عرب بھی پہنتا ہے، عجم بھی پہنتا ہے. ساری دنیا کا ایک دستور ہے، ساری دنیا ایک جیسی چلتی ہے، کیونکہ ابا آدم جی علیہ السلام کی اولاد ہے، تو سارے جوتے پہنتے ہیں. اب اس جوتے چپل پہننے تک کی ہمارے دین نے تعلیم دی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دین پہ کیوں نہ فخر کروں کہ میرے دین نے مجھے جوتا پہننے اور اتارنے تک کی جو ہے تعلیم دی ہے. تو ہمارا دین تو اتنا عظیم الشان دین ہے کہ جو ہمیں جوتا پہننے اور اتارنے تک کی تعلیم دے رہا ہے. تو اب جوتے اتارنے بھی ہوتے ہیں، پہننے بھی ہوتے ہیں، بس صرف نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہو جائے اور جوتا پہننے اور اتارنے میں کر دیں، یہی سنت. جب ہم جوتا پہن رہے ہوں گے، پہن لیا، پہننے کے بعد جب تک جوتا پیر میں رہے گا سنت کا ثواب اور میٹر چل رہا ہے. سنت کے مطابق اتارا ہے، پیر کا جوتا الگ ہے لیکن سنت کا وہ میٹر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے اہل ایمان کے لیے ثواب کے سلسلے جاری رہتے ہیں، حفاظت کے سلسلے جاری رہتے ہیں. ایک جوتا پہننا بھی مومن کا اتنی عظمت اور شان رکھتا ہے کہ عام زندگی کے معمولات ہیں، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، ہر ہر چیز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مشابہت اور اتباع یہ آدمی کو عظیم بنا دیتی ہے. اور جتنے بھی صحابہ کرام سے لے کے آج تک اولیاء کرام اور بزرگان دین آئے ہیں اور آ رہے ہیں اور موجود ہیں اور آئیں گے، ان سب کا سب سے بڑا جو ترہ امتیاز ہے وہ اتباع سنت. اتباع سنت. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ ایک محبت ہے بندوں کی اللہ تعالیٰ سے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی محبت ہے بندوں سے. تو بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ فرماتے ہیں اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے، اس آیت کے ضمن میں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بندوں کی اہل ایمان کی یہ ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرے. یہ محبت ہے. صرف جو ہے یہاں پہ آئی لو یو وغیرہ بولنے کا سلسلہ نہیں ہے، آئی مس یو وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر نبی کی اتباع ہے. نبی کی اتباع تو اس میں عملی زندگی ڈھال لیں، یہی جو ہے نا بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں سے کیا ہے؟ فرماتے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، گناہوں کو بخش دیتے ہیں. اتباع کی اتنی بڑی برکت ہے کہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، مغفرت بھی ہو رہی ہے، گناہ بخشے جا رہے ہیں. تو سنت کی برکت یہ بھی ہے. اور سب سے بڑی برکت اور سب سے بڑی جو چیز ہے تحفہ، وہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا حبیب بن رہا ہے. اس سے بڑی دولت نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اسی اتباع کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دائمی عزت عطا فرما دی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. یہ وہ بڑا اعزاز ہے، اسی اعزاز کے لیے ہم دنیا میں آئے. کتنا بڑا اعزاز ہے اس در کی گدائی، کتنا بڑا اعزاز ہے اس در کی گدائی، یہ بات سمجھ آئی مگر دیر سے آئی. تو جلدی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظمت عطا فرما دی کہ انبیاء کرام کے بعد پورے عالم، پوری کائنات میں ایسی جماعت دوسری ہو نہیں سکتی. مشابہ ہوگی لیکن جو ہے وہ جو عظمتیں ان کی ہیں بس وہی انہی کی ہیں، انہی کا حصہ ہے. وہ اتنا بڑا مقام ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ طریقہ اور راستہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں چل رہا ہوں میرے صحابہ، بس اسی پہ راستے پر چلو کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کا معاملہ اونچا ہے، بہت اعلیٰ اور بہت بڑا ان کا مقام ہے. وہ اسی اتباع کی بدولت میسر آیا ہے. تو من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ مشہور واقعہ بھی ہے نا، خاص طور پہ داڑھی کے بارے میں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، نیٹ وغیرہ پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ لوگوں نے پوسٹ بھی بنا دی ہے، کئی قسم کی پوسٹیں بنی ہوئی چلتی بھی رہتی ہیں، اور اچھا ہی ایسی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں اور پہنچ رہی ہیں. آپ بیان فرما رہے تھے غالباً جامع مسجد دہلی میں، بیان میں ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت، ایک انگریز کہتا ہے کہ تم لوگ داڑھی رکھتے ہو تو داڑھی تو ویسے بھی فطرتاً بھی وہ نہیں ہے، اگر داڑھی فطرتاً اور فطرت میں ہوتی تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی داڑھی ہونی چاہیے تھی. تو یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے کہ داڑھی میں جب بچہ پیدا ہو تو ایسے صاف ستھرا آتا ہے، چہرہ صاف ہوتا ہے، کوئی داڑھی نہ رواں نہ بال، تو یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ تو مرد میدان تھے، مرد مجاہد تھے، اور بڑی ان کی جو ہے قربانی ہوئی کے نتیجے میں آج یہ پورے خطے جو ہیں آباد ہیں دین سے، شریعت سے، سنت سے، یہ ساری بہاریں انہیں اکابرین کی ہیں. جانیں لٹائیں. شہادت کے بعد بھی وہ ایک انگریز لگا ہوا تھا گورا, اس سے مقابلہ چل رہا تھا, اس نے کوئی چیلنج کر دیا تو انہوں نے بھی چیلنج کر دیا کہ میں تجھے مار کے دم لوں گا, تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا. قسمت سے درمیان میں ایک دم تلوار لگی, ان کے ساتھ تلوار لگی اور سر اتر گیا حضرت شاہ اسماعیل شہید کا. سر اترنے کے بعد پھر بھی سر اترنے کے بعد اس کے پیچھے دوڑے اور دوڑتے ہوئے اس کے جو ہے تلوار سے وار کیا, اوپر سے یوں چلا اور درمیان سے ترچھا پورا اس کے جو ہے جسم کاٹ کے رکھ دیا. شہادت کے بعد بھی, گھر سے اترنے کے بعد بھی, تو بڑے کراماتی لوگ تھے. انہی لوگوں کی تو یہ ساری محنتیں, کاوشیں, باغ و بہاریاں ہیں اس خطے پر کہ پوری روح زمین کس طریقے سے آج پوری دنیا کو مفتی فراہم کر رہی ہے, محدث فراہم کر رہی ہے, مفسر فراہم کر رہی ہے, علماء فراہم کر رہی ہے, ائمہ فراہم کر رہی ہے, قرہ فراہم کر رہی ہے, مؤذنین فراہم کر رہی ہے. پوری دنیا کے کونے کونے تک ان اکابرین کے جو ہے شاگرد در شاگرد, ان کے باغات کے لوگ باغبان پوری دنیا میں چھائے ہوئے, پھیلے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ انہیں حضرات کی باغ و بہار ہے. تو اب انہوں نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ اس گورے سے کہو کہ وہ اپنے دانت بھی سارے توڑ دے, سارے دانت بھی توڑ دے, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دانت بھی نہیں ہوتے, تو دانت بھی فطرت کے خلاف ہیں. تو کسی نے محفل میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ واہ سبحان اللہ حضرت کیا دندا شکن جواب دیا ہے, دندا شکن جواب. تو بہرحال اس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم نے پیروی کرنے والوں کو, اتباع کرنے والوں کو دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں ہم سب کہ اللہ نے جو ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں وہ عزتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں, وہ عزتیں ختم نہیں ہوتی, مٹتے نہیں ہیں. اور کیوں مٹیں کہ یہ تو جناب باری تعالیٰ, جناب رب العالمین, ان کا کلام پاک ان کے ذات میں وجود میں سے نکلا, وحی نکل کے آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کی زندگی میں ڈھل گئی اور وہ زندگی سنت بن کے سامنے آ گئی امت کے. تو اب اس میں جو بھی ڈھلے گا وہ فنا سے نکل کے بقا میں ڈھل جائے گا, اور بقا میں جاتے جاتے بقا باللہ اور بلندیوں پہ جائے گا. اللہ کے ذکر کو, اللہ کی یاد کو, نبی کی سنت کو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو موت نہیں ہے, فنا نہیں ہے. ان تمام ذکر اذکار, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, نماز, زکات, صدقات, یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. جو ان میں لگا ہوا ہے اور کر رہا ہے پورا, تو وہ فنا سے نکل کے بقا میں ڈھل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی قربتیں مل رہی ہیں, تو وہ اس چیز میں حل ہو کے ڈھل کے وہ باقی باللہ ہو جاتا ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. اور دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے, نہ جیسے ابو لہب بدلا, اگر بدلا تو کیا بدلا. جب انسان اس کے سامنے ہے ایک چیز کہ بھائی اس رستے پہ چلنے والے کامیاب ہی کامیاب رہے ہیں, ناکامی نہیں ہے, اور کوئی بھی شخص اس چیز پر چیلنج کر سکتا ہے, قسم اٹھا سکتا ہے جتنی چاہے قسمیں کہ بھائی اس میں ناکامی ہے ہی نہیں, اس میں ذلت ہے ہی نہیں, اس میں رسوائی ہے ہی نہیں, اس میں صرف عروج ہی عروج ہے, زوال نہیں ہے, اس میں کامیابی ہی کامیابی, ناکامی نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جس کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہونے کا مقام مل گیا, تو آج تک امت ان کو امیر المومنین نہیں کہتی ہے, سابق کوئی بھی نہیں کہتا. آج بھی پوری امت ان کو اپنا امیر المومنین, اپنا سر کا تاج بنائے ہوئے, کوئی نہیں کہے گا سابق امیر المومنین, پورے عالم پوری امت کے وہ خلیفہ ہیں. کیوں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. اللہ کے حبیب کے خلفاء ہیں, یہ فنا سے بقا میں ڈھل گئے ہیں, اب انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ کوئی دنیا کے عہدے اور منصب نہیں ہے, جو اکثر و بیشتر میں عرض بھی کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں کہ دنیا کے عہدے منصبوں کا یہ ہے کہ ان کو سلوٹ مارا جا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, وہ ہٹ گئے, دوسرے آ گئے, پھر وہ سلوٹ اس طرح چل رہا ہے, لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو پتا چلا کہ پوسٹ اور اس سیٹ کو سلوٹ مارا جا رہا ہے, وہ شخصیت درمیان سے دس یوں آئی اور چلی گئی, تو کون اور میں کون کوئی پہچانتا بھی نہیں, اور یہاں سیٹ اسی پر جو ہے سلوٹ چل رہا ہے, سارا پروٹوکول اس پر چل رہا ہے, اور ان کے بھلے بعد میں چیتڑے اڑ جائیں اس کا کچھ اتنا پتہ ہی نہیں. لیکن یہاں پر جتنے پرانے ہوتے جائیں گے, اولڈ از گولڈ, اتنی انگلش تو مجھے بھی آتی ہے, اولڈ از گولڈ. تو یہاں معاملہ اور زیادہ قیمتی تو قیمتی تر ہوتا چلا جاتا ہے, اور مزید سے مزید تر جو ہے نا نکھار آتا چلا جاتا ہے. تو کیوں پھر ہم بھی اسی راستے پر کیوں نہ چلیں, چاہے ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح اور کمزور حیثیت بھی صحیح, تو ٹوٹے پھوٹے اور کمزور حیثیت بھی اگر رہا راستہ یہی, تو انشاءاللہ راستہ جو ہے اگر درمیان میں بھی رہ گئے نا, تو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. مجھے بخاری شریف وغیرہ میں واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ ہے کہ وہ شخص جو تھا اس نے 99 قتل کر ڈالے, تو پھر خیال آیا کہ بھائی توبہ کر لیں, مرنے کے بعد کیا بنے گا. توبہ کی نیت سے اس نے تلاش شروع کی, تو ایک شخص سے جا کے رابطہ کیا. وہ شخص تھا تو عابد و زاہد, لیکن بزرگوں کو اور علماء کے بقول وہ عالم اور فقی نہیں تھا. تو اس سے جب یہ بات کہی کہ بھائی یہ ماجرا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں, تو اس نے کہا بھائی تیری تو جنم بخشش کیسے ہوگی, 99 قتل کیے, 99 تو تیری تو بخشش ہوشی ہوگی, حساب کتاب نظر نہیں آ رہا. تو اس نے کہا اچھا, تو وہ تلوار نکالی, اس کی بھی گردن اتار دی کہ پھر سینچری مکمل کر لیں, پھر 99 ہی کو, تو پھر پورے 100 کر دی. اس نے سینچری مکمل کر لی آفریدی کی طرح سے. تو بہرحال اب اس کے بعد وہ سینچری مکمل کر کے, لیکن وہ جستجو ہو گئی تھی, لگ گئی تھی کہ یہ مسئلہ حل کیسے کریں. تو وہاں سے پھر ڈھونڈتا رہا, نکلتے ایک جگہ پہنچا, تو وہاں پہ وہ پھر ایک فقیح مل گئے, عالم مل گئے, ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں, توبہ تو ہو سکتی ہے. اور اس کو جو ہے رہنمائی کی کہ فلاں فلاں بستی فلاں فلاں علاقہ ہے, وہاں پہ اہل اللہ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پرویزہ بندے بھی ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف, بہرحال جو بھی ہے. تو رہنمائی کر دی اور کہا توبہ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے. تو اس ارادے سے وہ نکل کھڑا ہوا, چلا. ابھی کچھ ہی سفر طے ہوا تھا کہ موت کا وقت آ گیا. اب موت کا وقت آیا, اسرائیل علیہ السلام آ گئے, اب آ کے روح قبض کرنے کا سلسلہ ہو گیا. روح قبض کر لی تو فرشتے بھی آ گئے, ادھر سے رحمت کے فرشتے آ گئے, جنت والے ادھر سے عذاب کے فرشتے آ گئے, جہنم کے طرف سے. اب دونوں کے دونوں آئے, وہ کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے, تو اس نے 100 قتل کیے, سینچری مکمل ہے, تو کب اب ہم دیں گے. تو جنت کے فرشتے کہنے نہیں بھائی ہم دیں گے, یہ تو راستے میں توبہ کے لیے نکل چکا ہے. تو دونوں میں مناظر اور تکرار شروع ہو گئی. پھر انہوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ سے پھر فیصلہ کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا معاملہ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ایسا کرو کہ جہاں سے چلا ہے اپنی بستی سے, وہاں سے اس مقام تک جگہ ناپ لو, اگر یہ اس مقام سے قریب ہو گیا ہے تو یہ جنت کی طرف لے جاؤ اس کو, اور اگر وہاں سے دور ہے اپنی بستی سے قریب ہے تو پھر جہنم کی طرف لے جاؤ. اور حقیقت میں ایسے ہی تھا, اپنی بستی سے قریب تھا اور وہ بستی دور تھی نیک لوگوں کی. جب ناپنے کا سلسلہ ادھر سے ان کو کہہ دیا اور معاملہ اس کے الٹ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً زمین کو حکم دیا جو بستی کی طرف تھی اس کی, اس سے کہا کہ تو پھیل جا بڑھ جا, اور جو برگزیدہ لوگوں کی بستی تھی اس کی طرف والی زمین کو کہ تو سمٹ جا, وہ چھوٹی ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ فرشتے آئے انہوں نے ناپا, تو پھر فیصلے پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے جنت میں لے جاؤ, تو معاملہ جنت کا ہو گیا. اگر بندہ کوشش کر رہا ہے, ٹوٹا پھوٹا معاملہ ہے, سکے کھوٹے ہیں, لیکن اگر وہ کوشش ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب فرما دیں گے, زمینیں جو ہے سمیٹ دیں گے, ہر سارے معاملات دفتر صاف فرما دیں گے, گناہوں کو صرف مٹائی نہیں دیں گے بلکہ نیکیوں میں بدل دیں گے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. ایک بار ابراہیم خلیل اللہ تشریف فرما تھے, تو انہوں نے کہا یا کریم العاف, اے درگزر کرنے والی کریم ذات. کریم اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز میں ہی جو ہے سخی ہو, تمام معاملات میں, صرف پیسے میں نہیں, دولت میں نہیں, بلکہ تمام چیزوں میں سخی ہو. تو اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں کریم ہے, کس سخاوت کی کوئی حد نہیں ہے, ہر چیز میں وسیع معاملات ہیں. دنیا میں دیکھ لینا کہ ایک پھل انسان خرید کے لا رہا ہے, تو اس پھل میں گٹھلی بھی ساتھ آ رہی ہے, اور جب وہ پھل خریدتا ہے تو پھل کے ان گٹھلیوں کا اور ان بیجوں کا وزن بھی اس کا بھی پیسہ دے رہا ہوتا ہے لے کر آگے, اور کھانے کے بعد وہ گٹھلیاں اس کے لیے ردی ہیں, بیکار ہیں, کچرا ہیں, دیکھ رہے ہیں کا پھینک دیتا ہے. لیکن اللہ پاک نے اسی میں باغات بند کیے ہوئے ہیں, اسی گٹھلی کو آپ لگا دیجئے, کھجور کی ہو یا آم کی ہو, جس کی بھی ہو لگا دیجئے, پھر اس کے بعد وہ کتنے لاکھوں پھل دیتا رہے گا, وہ لاکھوں بھی ہر ایک کو اندر یہی خزانے بند ہیں. تو اللہ پاک کریم ہے, ان کی کریمی کی کوئی حد نہیں ہے, لامحدود معاملات. تو وہ اپنے حساب سے ادا فرماتے. تو جب ابراہیم خلیل نے فرمایا اے کریم ذات, درگزر کرنے والی ذات, یا کریم العفو, تو جبریل امین تشریف لے آئے, سلام کیا, سلام کرنے کے بعد خیر خیریت پوچھی اور کہا کہ ابھی آپ نے کیا جملہ فرمایا. کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا, بس میں نے یہ کہا تھا یا کریم العفو, اے درگزر کرنے والی کریم ذات. تو جبریل امین فرمانے لگے آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کتنا وزنی اور کتنا بڑا جملہ فرمایا. کہا کیا, کیسے؟ کہنے لگے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو کریم اور عفو درگزر کے اعتبار سے پکارتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے نہ صرف گناہ معاف فرماتے ہیں, مغفرت فرماتے ہیں, بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں, ان کے پتھروں کو ہیرے جواہرات سے بدلتے ہیں, ان کے لوہے کو سونا بنا دیتے ہیں. تو اس کے لیے بہترین دعا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شب قدر کی دعا سکھلائی ہے تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اپنی عام دعاؤں میں بھی مانگتے رہنا چاہیے, سوتے میں, اٹھتے بیٹھتے, وقتاً فوقتاً تین مرتبہ پڑھتے ہی رہے, پڑھتے رہے, ہر وقت شب قدر مناتے رہے, ہر وقت شب قدر مناتے رہے, ہر شب شب قدر ہے, گھر کا قدر بدانی. جو ذات شب قدر لاتی ہے اور شب قدر دیتی ہے امت کو, معاملہ تو اس ذات سے ہے نا, وہ ذات تو ہمیشہ سے جیسی ہے ویسی ہے اور ہمیشہ ویسی ہی رہے گی. جیسی وہ آدم صفی اللہ کے وقت پہ تھی ویسی ابراہیم خلیل اللہ کے وقت میں ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جیسی تھی, ویسی اسماعیل صفی اللہ کے لیے, ویسی نوح نجی اللہ کے لیے, ویسی موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, جناب رسول اللہ, سارے انبیاء کے لیے, سارے صحابہ کے لیے جیسا ان کے وقت پہ تھی ویسے ہی وہ آج بھی ہیں, جیسا ان کے لیے تھی ویسے سارے عالم کے لیے ویسے ہی, ہر وقت ویسے ہی ہے. تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم, اور ان کا در کبھی بند نہیں ہوتا, ان کا دربار کبھی بند نہیں ہوتا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے توبہ کی اور استغفار کی اور اس طرح کی کوئی فضیلت بیان فرمائی اور رونے کے گرانے اس طرح کی باتیں بیان فرمائی. اسی پر فرمایا کہ جو بندہ بھی اس طرح کرے تو اللہ تعالیٰ کا دربار اس کے لیے کھل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دربار کھول دیتے ہیں, اس طرح کی کوئی مضمون بیان فرما رہے تھے. تو ایک خاتون بوڑھی جو ہے وہ ضعیف, وہ بھی بیان میں شریک ہوتی تھی, تو وہ بیان سن کے کہنے لگی کہ خواجہ حسن یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دربار کبھی بند بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا دربار کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ بات اور اس کا یہ سوال, جو شکل میں تو سوال تھا لیکن اصل میں وہ جواب تھا اور بات سمجھانی تھی, بس خواجہ نے یہ بات سنی حسن بصری رحمۃ اللہ نے اور چیخ مار کے رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے, اور ہوش میں آئے تو فرمانے لگے کہ ایک بوڑھی عورت حسن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتی ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت میں حسن سے زیادہ آگے نکلی ہوئی ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین, بڑے مقام پر ہیں. اللہ تعالیٰ کا دربار کبھی بند نہیں ہوتا, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو گناہ اور نافرمانی اور معصیت ہے اور رسومات میں ہم جب گرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی میں گرتے ہیں, وہ نافرمانی اللہ اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے, حجاب بن جاتی ہے, پردہ بن جاتی ہے, لیکن ہمارے رب کا دربار ہر وقت کھلا ہے, کھلا ہے سبھی کے لیے ابر رحمت. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کا دربار ہر وقت لگا ہے اور ہر وقت کھلا ہے, اور ہم چھوٹے ہیں, ہم چھوٹے ہیں, جب اس کے دربار میں پہنچتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں. ہماری دعا چھوٹی ہے, ہمارا سوال چھوٹا ہے, جب اس کے دربار میں ہماری دعا پہنچتی ہے بڑی ہو جاتی ہے. ہمارے سکے کھوٹے ہیں لیکن جب اس کے دربار میں پہنچتے ہیں کھوٹے سکے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا دربار ہی ایسا ہے, اس کا دربار ہی ایسا ہے. ایک بزرگ تھے, وہ کوئی کام کرتے تھے تو بعض لوگ آتے ان کو کھوٹا سکہ دے دیتے تھے, وہ کھوٹا سکہ لیتے اور سامنے والوں کو چیز دے دیا کرتے تھے. ابا جی سے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا بیانوں میں, تو لوگوں کو بھی جو ہے ایک چسکا لگ گیا, کہیں بھی کھوٹا سکہ ملتا چلو جی حضرت جی کے بعد چلو وہاں پہ, وہاں سے چیز بھی مل جائے گی, وہ کھوٹا سکہ لے لیتے ان کو دے کے چیز لے لیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا, اچھے خاصے انہوں نے اکٹھے کر لیے. تو کسی نے دیکھا بہت, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ سارے کھوٹے سکے لے کے اپنے پاس اکٹھے کر رہے ہیں, کسی کام کے نہیں ہے, دنیا سے لے لے کے اکٹھے کر رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ تو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ تو میں بندے مجھ سے تجارت اور سودا کر رہا ہوں اور میں اپنے اللہ سے تجارت اور سودا کر رہا ہوں. میں یہ سکہ اپنے پاس لے لیتا ہوں تاکہ کوئی میرا مسلمان بھائی وہ کسی اور کو دے کر دھوکہ بھی نہ دے اور دھوکے کا گناہ نہ اٹھائے. میں تو معاف کر دیتا ہوں لیکن آگے کسی کو دے گا آگے چلتا رہے گا, سب گناہگار ہوں گے, اپنے مسلمان بھائیوں کو گناہوں سے بچا رہا ہوں, گناہوں سے بچا رہا ہوں اور یہ کھوٹے سکے میں ہی لے لیتا ہوں. تو اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کی تو یہ شان ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہوگی؟ بس ہم اپنے سکے جو ہے نا پیش کرنے کی کوشش کریں, جیسے بھی سکے ہوں اور جیسی بھی نیکی ہو. فی نفسی نیکی جو ہے یا سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے وہ خود ایک وزن رکھتی ہے. ہم کھوٹے ہوں گے لیکن وہ چیز وزن رکھتی ہے, جس دربار سے جہاں سے وہ چیز آ رہی ہے وہ اصلی ہے, اصلی, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی بیشی نہیں ہے. یہ قرآن کریم, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, احادیث اور سنت, رب کعبہ کی قسم بالکل اصلی, بالکل اصلی, بالکل اصلی, قطعی ہے. جیسے میرے رب کے یہاں سے وہ کلام آیا ہے, جبریل امین لائے ہیں, نبی کریم نے امت کو دیا ہے, صحابہ نے آگے بڑھایا ہے, وہی قرآن ہے, وہی قرآن پوری دنیا میں آج بھی وہی قرآن ہے, وہی حدیث, وہی آپ کی سنت پوری دنیا میں وہی ہے, جو اولیاء کرام بڑی جماعت ہمیشہ امت میں لے کر آگے بڑھاتی چلی آئی ہے. وہ ولی ہیں جو پاک لوگ ہیں اور
انبیاء کے رستے پر چلنے والے لوگ ہیں جن کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے قرآن اور سنت کو محفوظ کر کے آگے بڑھایا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون، بالکل اس میں بال کی نوک کے برابر بھی کمی نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اصلی ہے، خالص ہے. اس خالص مال کو اگر ہم کھوٹے اور ہم ناکارا لوگ اس پر عمل کریں گے، وہ خالص مال ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب بنا دے گا، کامیاب بنا دے گا. پورا ایمان ہے، اس میں کوئی ہیت پیت، کوئی شک شبہ نہیں ہے، کامل ایمان ہے، کامل ایمان الحمدللہ. یہ بالکل سچا وہی چیز، وہی کلام ہے، وہی سب کچھ ہے، بالکل. پوری دنیا جس کی آنکھیں خود ہی اندھی ہیں، نظریں کمزور ہو گئی ہیں، تو وہ چشمہ بنائے جا کے انبیاء کرام کے دربار سے، اللہ کے دربار سے انہیں نظر نہیں آ رہا. لیکن جو دین کو چلانے اور پھیلانے والے لوگ ہیں، انہوں نے تو پوری دنیا میں یہ چیز عام کر رکھی ہے اور دکھا رکھی ہے. تو یہ دین سچا، کامل، مکمل اور باقی ذات کی طرف سے آیا ہے، باقی رہنے والا ہے، اور یہ فنا سے بقا میں ڈھال دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال، بات کیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ شکلیں نہیں دیکھتے کہ بھئی فلاں بڑا خوبصورت ہے، چشمہ بھی بڑا اچھا لگایا، گولڈن چشمہ لگا ہوا ہے، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، ناک بھی ذرا کھڑی ہے، سیدھی ہے، خطوط بھی اچھا بنایا ہوا ہے، اور صحیح سے جو ہے نا معاملات ہیں، شکل صورت اچھی. ان اللہ لا ينظر الى صوركم، تو صورتیں تو بنائی اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور. وہ مصور ہے، اور صرف مصور ہی نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے ہر چیز کو اپنی شکل الگ عطا کیے، پتھر کو اپنی شکل دی اور پتھروں میں بھی ہر پتھر کو اپنی اپنی شکل دیے، پھل پھل کو اپنی شکل دی اور ہر پھل کو اپنی اپنی شکل دیے، درختوں کو اپنی شکل دی، ہر چیز کو اپنی اپنی شکل دیے، انسانوں کو سب کو ناک آنکھ کان ہونٹ سب چہرہ ایک ہی جیسا دیا، لیکن پھر بھی شکل سب کی الگ الگ ہے. المصور، ایسے بڑے رب جو آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، کھلے نظر آ رہے ہیں، صرف ان آنکھوں سے براہ راست نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہر چیز میں وہ اللہ نظر آ رہے ہیں، تو اس اللہ کی بڑائی کیوں نہ بیان کریں، اس اللہ کے ایمان اور یقین کے معاملات کیوں نہیں بیان کریں، پوری دنیا کو کھول کھول کے کیوں نہ بیان کریں. اور درویشوں فقیروں کی جوتیاں اٹھانے والوں کا کام ہی یہ، تو فقیروں اور درویشوں کی جوتیاں اٹھانے والے کے پاس یہی ملے گا. اللہ نے ہر پھل کو ذائقہ دیا، مٹھاس دیا، چینی بھی جو ہم کھاتے ہیں، جو چینی بناتے ہیں وہ بھی اسی گنے سے، اسی پھل سے، اسی چیز سے بناتے ہیں، اس مٹی سے، وہ اس کے اندر مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ ہر پھل میں مٹھاس، اور ہر پھل کا ذائقہ الگ الگ، ہر پھل کی شکل الگ الگ، ہر چیز کے ذائقے الگ الگ، یہ سب اس اللہ نے کیے. سارے جانوروں کو شکل دی ہے، لیکن وہ جانور ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، نر مادہ کو، مادہ نر کو پہچانتا ہے، سب کی یہ سلسلے ہیں. تو اللہ نے المصور عظیم ذات ہے. تو ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ تعالیٰ شکل صورت نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، اور نہیں وہ جسم کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پہلوان ہے، باڈی بلڈر ہے، اس نے باڈی بلڈر جو ہے باڈی بلڈنگ کی ہے، اور یہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اور اس کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسلس وغیرہ جو بناتے ہیں، تو باڈی اس طریقے سے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا ابھی باڈی دکھا رہے ہیں سدھر کر کے، اس سے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں خود بنائی ہیں، خود دی ہیں، خود ان کے عطا کرتا ہے سارے معاملات ہیں. تو وہ کیا دیکھتے ہیں، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ نیتیں، قلوب اور اعمال میں کتنا اخلاص ہے یہ دیکھتے ہیں، اخلاص. اور اخلاص بڑا آسان ہے. حضرت مولانا صاحبان محمود رحمہ اللہ، کوئی میں خیال میں 24-25 سال پرانی بات ہے، دارالعلوم کرنگی میں درس بخاری دے رہے تھے، تو ابا جی کا پورا قافلہ جاتا تھا، ہم بھی ساتھ میں تھے، تو اس میں وہ فرمانے لگے کہ بالکل آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں اخلاص. فرمانے لگے اخلاص یہ ہے کہ آپ کا تصور اور خیال بندوں کی طرف جا رہا ہے، تو بندوں کی طرف سے توجہ ہٹا کے اللہ خالق کی طرف لے جائیں، مخلوق سے توجہ ہٹائیں، خالق کی طرف لے جائیں، دل کا دھیان اور خیال اور رجحان بندوں سے اور مخلوق سے ہٹائیں، خالق کی طرف کر دیں، یعنی اس کو دکھانے کے لیے کریں، اس کے لیے کریں، بس دل کی توجہ درست ہو جائے. انت عبد اللہ کانک ترا، اللہ کی عبادت اور بندگی ایسے کرو جیسے گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے، یہ کیفیت اور یہ استحضار کے معاملات نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر میں، ان کی نظر سے کوئی کبھی چوکتا نہیں ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ بھئی وہ بیچارہ تو پڑا رہ گیا، اس کو نعوذ باللہ بھول گئے، وہ تو بس رس رہا ہے، پڑا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، چل رہا ہے. اب بابا آدم علیہ السلام کے بعد کچھ سال بعد ہی ان کے پیدا ہوا تھا، ابھی تک اس کو موت ہی نہیں آئی بیچارے کو، تو بھول گئے، ایسا کبھی نہیں ہوا. سب کو، ہر ایک کو پورا پورا سنبھالا ہوا ہے، سانس وہی جاری رکھتے ہیں جس کو جب تک زندہ رکھنا ہے، پوری دنیا جہان کی ساری چیز ہو جاتی ہے، وہ پھر بھی زندہ رہتا ہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے، تھوڑی سی چیز کو بہانہ بنتی ہے اور آدمی چلا جاتا ہے،
انسان چلا جاتا ہے اور ذرے ذرے پتے پتے بوٹے بوٹے کو وہ سنبھال لیں. وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا اللہ, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں اور کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں. وہ تو اللہ ہے, یہ ہمارا دل سینے میں ہے, سینے میں بیٹھ کر پورے جسم پر کنٹرول ہے, اس کا تسلط ہے. اور 1,000,000,000 خلیے اس دماغ سے پورے جسم میں اس کے باریک تار مواصلاتی پورے جسم میں پھیلے ہوئے, ٹھنڈا گرم نرم سب سب چیزیں آنند فانند دل کو فوراً بتا رہے ہیں. دل نے اگر جو چاہتی ہے فوراً دماغ اس کو آرڈر پر عمل کر کے فوراً کام کر رہا ہے. تو یہ بادشاہ سینے کے اندر وہ کسی وقت اپنے جسم کے کسی حصے سے فارغ نہیں ہے اور بے توجہ نہیں ہے, بے خبر نہیں ہے. تو ہمارے اللہ وہ ہمارے اللہ ہیں. صرف 6 دن میں اتنی بڑی عالم اور اتنی بڑی کائنات کو کھڑا کر دیا ہے اور یہ کائنات میرے اللہ وہ ہیں, میرے اللہ وہ ہیں, سنیے میرے اللہ وہ ہیں جو ایسی کائناتیں کروڑوں نہیں اربوں نہیں کھربوں نہیں جتنی چاہیں لامحدود ایک کن پر بنا سکتے ہیں اور بنا کے ختم کر سکتے ہیں. میرے اللہ وہ ہیں, میرے اللہ وہ ہیں. انہوں نے ایک گٹھلی میں اتنے اتنے باغات بند کر دیے. انسان کے مادہ تولید میں نطفے میں کتنے کتنے قوم قبیلے بند ہیں کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا. میرے اللہ وہ ہیں. ہم ایسے اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور ایسے اللہ کے ماننے والے ہیں اور ایسے اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں. ساری چیزیں ایک طرف, میرے اللہ کا قرآن ایک طرف ہے. اس قرآن نے جنت جہنم حشر نشر عذاب قبر ثواب قبر اللہ اللہ کا عرش کرسی سب قرآن نے دکھائی ہے. دنیا کی کوئی اسکرین نہیں دکھا سکتی, دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتی. میرے اللہ نے جو بتایا ہے جو دکھایا ہے, اگر پورا عالم میری آنکھ بن جائے اس سے زیادہ مجھے اپنے اللہ کی بتائی ہوئی پر یقین ہے اور ایمان ہے. اسی ایمان پر رہیں گے انشاءاللہ اور اسی ایمان پر جائیں گے اور اسی ایمان کی دعوت دیتے ہوئے جائیں گے. ہماری ہم تو زندگیاں ہماری لاشیں بھی اسی ایمان کی اور اسی قرآن کی اسی اسلام کی انہی انبیاء کی اور اسی صحابہ کرام اور سرستے کی جو نے گواہی دیتی بھی اور نشاندہی کرتی بھی جائیں گی انشاءاللہ. یہ دین یہ اسلام یہ قرآن یہ سنت من تشبہ بقوم فہو منہم, سارے سلسلوں کو ایک طرف رکھ کر بالکل یکسوئی سے بالکل یکسوئی اور توجہ سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یکسوئی کے ساتھ ساتھ بالکل انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, جس نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں بس اسی کی طرف پوری توجہ, حنیفہ یکسوئی کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ. گناہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے توبہ استغفار ہے, آگے پیچھے نماز ہو جاتی ہے توبہ استغفار ہے, اس کا تدارک ہے. کوئی معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں اس کا تدارک ہے. ان معاملات میں کمزوریوں کے لیے راستے الگ ہیں, لیکن جو یہ چیزیں ہیں اپنے رب کے معاملات ہیں اتباع کے معاملات ہیں, ان کو ہم کیوں چھوڑیں؟ اس کو اپنی جگہ جاری اساری رکھنا چاہیے. اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, انسان ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا, کبھی بخار بھی ہوتا ہے کبھی نزلہ بھی ہوتا ہے کبھی کھانسی بھی ہوتی ہے, تو اس کی دوا کرتے ہیں. تو ایسی یہ روحانی دنیا ہے, روحانی دنیا میں کبھی گناہ ہو جاتا ہے کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی غفلت ہو جاتی ہے, یہ اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے. تو روحانی ڈاکٹروں سے روحانی رہنماؤں سے رہنمائی لے کے انسان چلتا رہتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا راستہ کامیابی کا راستہ, اور صحابہ نے یہی راستہ اپنایا تو بلندیوں پر چلے گئے. اور ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ تعالیٰ کے دربار میں عمل بہت چھوٹا سا ہو لیکن اخلاص سے لبریز ہو قبول ہے. اور میں بہت اکثر و بیشتر اس پر جو مثال دیتا ہوں وہ سورۃ توبہ کی, کہ قبا کے مقام پر استنجے کا معاملہ صحابہ کرام کا, استنجے کا صفائی ستھرائی سے لے رہے ہیں اور جب ناپاکی کا غسل پیش آتا ہے پاکی کے غسل کی حاجت پیش آتی ہے تو وقت سے پوری اچھی طرح غسل کر لیتے ہیں. اسی بات پر فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, یہاں اس قبا کے مقام پر جو لوگ ہیں وہ پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اللہ تعالیٰ ان پاکی کو پسند کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں. عمل کتنا چھوٹا سا ہے, پوشیدہ ہے, پردے کا ہے, واش روم کا ہے, کوئی نہیں دیکھتا, اللہ اور بندے کے درمیان ہے, لیکن اخلاص سے لبریز ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں محبتوں کے اعلان فرما رہے ہیں. ایک مومن کے استنجے کی اور طہارت کی یہ عظمت ہے اخلاص پر کہ وہ اللہ کے لیے بالکل صفائی ستھرائی اچھی طرح سے حاضر کر رہا ہے, تو اس واش روم کے معاملات پر فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, قیامت تک آنے والے جو بھی استنجے تک میں صفائی ستھرائی پاکیزگی کے اہتمام اس لیے رکھیں گے کہ ہمارے رب کو پاکی پسند ہے اور صفائی پسند ہے طہارت پسند ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ محبت کا اعلان ساری دنیا کے لیے فرما رہے ہیں صحابہ کرام کی اس رستے پہ چلنے والوں کے لیے. تو غلط یہ ہے کہ عمل چھوٹا ہو اور اخلاص میں بڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہاں عظمت مل جاتی ہے. عمل بہت بڑے بڑے ہوں لیکن اخلاص نہ ہو, اللہ کے لیے نہ ہو, اللہ کی رضا مقصود نہ ہو, بیکار ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا. آخر میں ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی, ہم کلامی ہوئی, خیر خیریت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا غزالی کیا تحفہ لائے,
کا ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری، احیاء العلوم للدین اور دیگر سارے معاملات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ساری چیزیں تو ایک طرف ہیں، غزالی وہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، جس واقعے اور جس چیز کی وجہ سے تمہاری بخشش اور مغفرت ہو رہی ہے اور قبولیت میسر آ رہی ہے وہ چھوٹا سا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک بار تعلیف اور تصنیف کے لیے جب بیٹھے، تم نے اپنا قلم، جو زمانے کا دستور تھا لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس میں ڈبوتے تھے پھر نکال کے لکھتے تھے، تو جب سیاہی ڈبو کے قلم کو باہر نکالا تو ایک مکھی آ کے بیٹھی اور سیاہی چوسنے لگی. تمہارے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ مکھی بیچاری چھوٹی سی کمزور سی اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، تو پہلے یہ پیاس بجھا لے پھر غزالی اپنی تعلیف و تصنیف کا کام چھیڑے گا. تو تم قلم روکے اس طرح بیٹھے رہے کہ مکھی اڑ نہ جائے، جب تک وہ سیاہی چوستی رہی تم نے اس طریقے سے قلم روکے رکھا، وہ مکھی اڑ گئی اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، تم اپنے کام میں لگ گئے. فرمایا کہ اس میں اتنا اخلاص تھا، اسی واقعے کی وجہ سے تمہارے سارے کام بنا دیے، بخشش اور مغفرت اسی وجہ سے. یہ اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنے بڑے کہ پوری امت میں اللہ نے عزت اور نام عطا فرمایا ہے، پوری امت کے امام ہے، صرف علاقے کے، محلے کے، شہر کے نہیں، پوری امت عالم اسلام میں حجت الاسلام اور امام غزالی ایک نام ہے، بڑا مقام ہے اللہ نے دیا ہے. تو اخلاص یہ انسان کو چھوٹے سے عمل کو بھی آگے لے جاتا ہے، اور عمل کی وجہ سے انسان کو اللہ پاک عزت اور مقام عطا فرما دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسی طریقے سے شریعت مباہرہ، ان چیزوں کو دل و جان سے اپنائیں، پوری یکسوئی سے اپنائیں اور پوری توجہ اور دھیان سے اپنائیں. اور توجہ اور دھیان کے لیے ہی یہ محافل ہوتی ہیں کہ ہم بھی کچھ سیکھ لیتے ہیں، آپ بھی سیکھ لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ تو تسلسل اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بزرگوں کا چلا ہے تسلسل چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اس تسلسل میں اللہ تعالی ہمیں بھی شامل کر لیتے ہیں، اور کیا چاہیے بزرگوں کی جوتیوں کی برکت سے. تو انشاءاللہ کام بنتے جائیں گے، جب انسان کام کے لوگوں کے ساتھ کام کے محفلوں میں انسان بیٹھتا رہے گا تو انسان وہیں پہنچے گا اور وہی پائے گا جس کی وہ محنت کر رہا ہے. اللہ پاک ہمارا بیٹھنا، سننا، پڑھنا، بولنا سب قبول فرمائے. آج جو ہے بھائی میاں جو ہے چھوٹے وہ ذرا مصروف تھے، تو اس لیے آج میں آپ کے یہاں آ گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا پڑھنا سب قبول فرما لے. درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے.